वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू खबर सर्विस से खबरों और हालात हाजरा पर मबनी एक न्यूज शो के साथ अंजुम हेरल्ड गिल आपको सलाम कहता है। इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की शब के 11, भारत में 11:30 और यहाँ वाशिंगटन की घड़ियों में मंगल की सपहर के 2 बजे हैं। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान,
आलमी योम मलाला, पाकिस्तानी तालिबा 19 बरस की हो गईं। तालीम के लिए मलाला यूसुफजई की कोशिशें काबिले कदर हैं। पाकिस्तानी वजीर की VOA से गुफ्तगु। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद। अमरीकी वजीर दिफा एश कार्टर का अफगानिस्तान का गैर एलानिया दौरा, अफगान क्यादत से मुलाकात। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया,
भारतीय कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की सदारत में आला सतही इजलास का इनेकाद। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, ये रिपोर्ट कुछ देर बाद।
और आलमी खबरों में, सालसी की बैनुल अक्वामी अदालत ने जनूबी बोहेराए चीन पर चीनी दावों को मुस्तरद कर दिया है। और शिमाल मशरकी बगदाद में मंगल की सुबह शिया अक्सरीती इलाके के पुरहजूम बाजार में खुदकुश कार बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 11 अफराद जां बहक और 32 जख्मी हुए। और वर्मोंट के सेनेटर बर्नी सैंडर्स हिलरी क्लिंटन की सदारती नामजदगी की हमायत की है। और अब खबरें तफसील के साथ। तालीम की फरोग के लिए आज दुनिया भर में यौम मलाला मनाया जा रहा है। सवात की रहने वाली मलाला यूसुफजई को लड़कियों की तालीम के लिए काम करने पर तालिबान की जानिब से कातिलाना हमले का सामना करना पड़ा था। तालीम के फरोग से मुतालिक इनकी कोशिशों के एतराफ़ में इन्हें अमन का नोबेल इनाम मिल चुका है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में।
नोबल अमन इनाम याफ्ता और लड़कियों की तालीम के हक में आवाज़ बुलंद करने वाली पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई से मंसूब आलमी योम मलाला मंगल को मनाया गया। 12 जुलाई मलाला यूसुफजई की सालगिरह का दिन है और इसी मुनासबत से अक्वामे मुतहदा ने इस दिन को मलाला डे से मंसूब किया था। इस साल 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई 19 बरस की हो गई हैं। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी सियाहती इलाके सवात से ताल्लुक़ रखने वाली मलाला यूसुफजई अमन का नोबल इनाम हासिल करने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत भी हैं। पाकिस्तान के वफाकी वजीर ममलिकत बराए तालीम बलीगो रहमान ने आलमी योम मलाला पर वॉइस ऑफ अमेरिका से खसूसी गुफ्तगु में मलाला की तालीम के लिए कोशिशों को सराहते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि वो अपना मिशन जारी रखेंगी।
मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की बेटी हैं और उन्होंने तालीम के लिए भी उनकी बहुत खिदमत हैं और उन्होंने एक हमेशा एक पैशन के साथ काम किया है और शी ऑलवेज स्टूड आउट। पूरी दुनिया की तवज्जो भी उन्होंने हासिल की और पाकिस्तान के लिए भी ये एक इज़्ज़त का मकाम है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी को नोबल इनाम जो है वो मिला। यकीनन ये एक मलाला के लिए भी बहुत बड़ा ऑनर है और तमाम मुल्क के लोगों के लिए भी। तो मैं मलाला को अच्छे जज्बात के साथ विश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह पूरे जज्बे के साथ काम करती रहेंगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में तालीम की बेहतरी के लिए।
उन्होंने कहा कि मलाला आलमी सतह पर लड़कियों की तालीम के हक में आवाज़ बुलंद करने वाली एक अलामत बन चुकी हैं।
मलाला यूसुफजई न सिर्फ पाकिस्तान में भी अपना कोशिश करती हैं बल्कि पूरी दुनिया में वो एक सिंबल बन चुकी हुई हैं तालीम की बेहतरी के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान की हुकूमत इसको कदर की निगाह से देखती है।
मलाला यूसुफजई अक्टूबर 2012 में उस वक्त तवज्जो का मरकज बनी जब स्कूल से घर जाते हुए सवात में तालिबान शिदत पसंदों ने उन्हें फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था। एक गोली उनके सर में भी लगी थी। मुल्क में इब्तदाई इलाज के बाद उन्हें एक खसूसी तैयारे के जरिए बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ सेहतयाबी के बाद अब वो वहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। दरियासना खबरसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मलाला यूसुफजई ने अपनी 19वीं सालगिरह का दिन केनिया में पनाहगुजीनों के लिए दुनिया के सबसे बड़े कैंप में गुजारा। दादाब कैंप में ये दिन गुजारने का मकसद दुनिया की तवज्जो मुहाजरीन के आलमी बहरान की जानिब मबजूल करवाना था। केनिया की हुकूमत के मुताबिक दादाब कैंप में 3 लाख से ज़ायद शुमाली पनाहगुजीन मुकीम हैं। ये कैंप केनिया के शुमाल में सोमालिया की सरहद के करीब वाक़ है। मलाला इससे कबल भी ऐसे मकाम का दौरा कर चुकी हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान में इस साल अब तक 10 पेशावर सहाफियों को फराइज की अदायगी के दौरान कत्ल किया गया है और इस तरह मुल्की तारीख में رپورٹروں کے لیے یہ مہلک ترین سال رہا ہے۔ افغان صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے پیر کے روز اپنی ششماہی رپورٹ میں یہ بات کہی ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں اس سال کے آغاز سے صحافیوں کے خلاف تشدد کے 54 واقعات ہوئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 38% زیادہ ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ تشدد کے زیادہ تر واقعات حکومت کی ایما پر کیے گئے، لیکن اس نے ان میں ملوث افراد کی تفصیل نہیں بتائی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ طالبان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جن افراد نے یہ پرتشدد حملے کیے، ان کی تعداد میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر افغانستان میں ہیں، جہاں صرف 3 روز پیشتر ہی بین الاقوامی سربراہوں نے اتفاق کیا تھا کہ وہ اس جنگ زدہ ملک کی امداد کے لیے 12,000 نیٹو فوجی اور فنڈز افغان قومی دفاع اور سیکیورٹی فورسز کے لیے بھیجیں گے۔ یہ امداد سن 2020 تک جاری رہے گی۔ کارٹر اور اشرف غنی کے درمیان ملاقات ہوئی اور انہوں نے جنرل مک نکلسن سے بھی بات کی، جو افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی فوجوں کے کمانڈر ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر منگل کو غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان پہنچے، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ گزشتہ ہفتے ہی امریکہ کے صدر باراک اوباما کی طرف سے افغانستان میں 2016 کے اختتام کے بعد بھی 8,400 امریکی فوجی تعینات رکھنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس سے قبل اعلان کردہ منصوبے کے تحت افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد کو کم کر کے 2016 کے اختتام تک 5,500 کرنا تھا۔ صدر اوباما کی طرف سے افغانستان میں 2016 کے بعد بھی اضافی فوجی تعینات رکھنے کے اعلان کے بعد وزیر دفاع ایش کارٹر امریکہ کے دوسرے اعلی عہدیدار ہیں جنہوں نے افغانستان کا دورہ کیا۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے کے اواخر میں امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف ایل ووٹل نے افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ واضح ہے کہ صدر اوباما کے اعلان کے بعد گزشتہ ہفتے پولینڈ کے شہر وارسا میں نیٹو ممالک کے سربراہ اجلاس میں نیٹو کے رکن ملکوں نے بھی افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی قابل ذکر تعداد میں موجودگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ 2014 کے اواخر میں افغانستان میں 13 سالہ جنگی مشن مکمل ہونے پر بیشتر بین الاقوامی فوجی اپنے اپنے ممالک میں واپس چلے گئے تھے، لیکن افغان حکومت سے طے پانے والے ایک سیکیورٹی معاہدے کے تحت لگ بھگ 12,000 غیر ملکی فوجی افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں معاونت کے لیے افغانستان میں تعینات ہیں۔ ان میں امریکی فوجیوں کی تعداد 9,800 ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے 2016 کے بعد بھی اضافی امریکی فوجی تعینات رکھنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا تھا، جبکہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے ذمہ دارانہ انخلا کے عمل کی حمایت کرتا ہے۔ افغان تجزیہ کار ہارون میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اعلی امریکی عہدیدار اس سے قبل بھی غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان آتے رہے ہیں، تاہم ان کے بقول افغانستان میں امریکی فوجیوں کی اضافی تعداد تعینات رکھنے کے فیصلے کے تناظر میں یہ دورہ بہت اہم ہے۔
I think this is also a clear message for the Taliban, because on the one hand the peace negotiations door is open for Taliban, but in the same time this is a strong message that military victory for Taliban will not be allowed.
ہارون میر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان کے لیے ایک واضح پیغام ہے، کیونکہ ایک طرف طالبان کے لیے امن مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ پیغام بھی ہے کہ طالبان کی عسکری پیش رفت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ افغانستان میں حالیہ مہینوں میں طالبان کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو جہاں طالبان کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کا سامنا ہے، وہیں وہ داعش کے جنگجوؤں سے بھی نمٹنے میں مصروف ہیں۔ ادھر افغانستان میں تعینات امریکی فوج نے صوبہ ننگرہار میں ڈرون حملے کی تصدیق کی ہے۔ یہ ڈرون حملہ ضلع ایچن میں کیا گیا، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ نشانہ بنائے جانے والے مشتبہ دہشت گردوں کا تعلق کس تنظیم سے ہے۔ پاکستان اور افغان میڈیا میں نام ظاہر کیے بغیر سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ افغانستان میں تازہ ڈرون حملے میں مارے جانے والوں میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دسمبر 2014 میں حملے کا منصوبہ ساز پاکستانی طالبان کمانڈر عمر بھی شامل ہے، تاہم اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال افغان پولیس کی ہلاک اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کی تعداد میں 40% کمی واقع ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ کے نائب معاون جنرل محمد سالم احساس نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ پولیس کے شعبے میں کی جانے والی اصلاحات کا مرد و خواتین پولیس اہلکاروں کی جانیں بچانے میں اہم کردار ہے۔ سالم احساس نے کہا کہ مقامی پولیس فورس میں اصلاحات، تربیت فراہم کرنے کی طرف توجہ اور زندگی بچانے کا ضروری ساز و سامان فراہم کرنا پولیس میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں کی تعداد میں 40% کمی کا سبب بنا۔ پینٹاگون کی سن 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 1 جنوری سے لے کر 15 نومبر تک سن 2014 میں اسی عرصے کے مقابلے میں افغان دفاعی اور سیکیورٹی فورسز کے جانی نقصان 27% اضافہ ہوا تھا۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
چین کی بین الاقوامی عدالت نے جنوبی بحیرہ چین پر چینی دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ چین کے جنوبی بحیرہ چین پر ملکیت کے دعووں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ چین نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ فلپائن اور چین کے درمیان بحری تنازع پر بین الاقوامی عدالت کے فیصلے سے بحیرہ جنوبی چین میں جاری تنازعات کے پرامن حل میں مدد ملے گی۔ منگل کو ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے اور اس نے ہمیشہ بحیرہ جنوبی چین میں حد بندیوں اور ملکیتی تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا آف دی سی کنونشن کی روح سے عدالت کا فیصلہ حتمی ہے اور اسے چین اور فلپائن دونوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جان کربی نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ دونوں ممالک اس ضمن میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ چین نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
منگل کے روز نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں موجود ثالثی عدالت پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے یہ فیصلہ فلپائن کی جانب سے دائر کیے گئے ایک مقدمے کے جواب میں سنایا ہے۔ فلپائن نے 2013 میں سکربورو شول نامی سمندری چٹان پر چین کے جارحانہ اقدامات کے خلاف ہیگ میں قائم اس عدالت میں اپنا دعویٰ دائر کیا تھا۔ فلپائن کا الزام تھا کہ چین بحری حدود سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فلپائن کے وزیر خارجہ پرفیکٹو یاسے نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اس فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ان کے الفاظ،
Our experts are studying the award with the care and thoroughness that this significant arbitral outcome deserves.
ہمارے ماہرین اس ایوارڈ کا احتیاط اور تفصیل سے جائزہ لے رہے ہیں، جیسا کہ یہ فیصلہ اس کا مستحق ہے۔ دریں اسنا ہم ان لوگوں سے جو اس فیصلے کے خلاف ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سنجیدگی اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ فلپینز اس تاریخی فیصلے کا احترام کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ جنوبی بحیرہ چین کے تنازع کے پرامن حل میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ الفاظ تھے فلپائنز کے وزیر خارجہ پرفیکٹو یاسے کے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کینگ نے عدالت کے اس فیصلے کے آنے سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم اصل میں اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم شروع ہی سے اسے تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم اس کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ اس لیے ہمارا اس غیر قانونی عدالتی فیصلے سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ عدالت جو بھی فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، اسے ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ سے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کینگ کے۔ چین نے عدالت کی اس کارروائی کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ یہ تنازع عدالت کے دائرے کار میں نہیں آتا۔ حالیہ برسوں میں چین نے جنوبی بحیرہ چین کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر کے وہاں بہت بڑی تعداد میں مصنوعی جزائر تعمیر کیے ہیں۔ برونائی، ملیشیا، ویتنام، تائیوان اور فلپینز بھی اس علاقے پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں قائم شمالی کوریا کے ایک نگراں ادارے نے بتایا ہے کہ حالیہ سیٹلائٹ تصاویر سے اشارے ملے ہیں کہ یہ اشتراکی ملک اپنے جوہری آزمائش گاہ پر اعلیٰ پیمانے کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ 38 نارتھ نامی گروپ نے منگل کے روز اپنی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ جاری کی، جس میں بتایا گیا کہ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنگئی آزمائش گاہ پر، جہاں شمالی کوریا نے سن 2013 اور سن 2016 میں جوہری تجربات کیے تھے، بڑے پیمانے پر آلات اور دوسرے سامان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ترتیب دیا جا رہا ہے۔ شمال مشرقی بغداد میں منگل کی صبح شیعہ اکثریت والے علاقے کے پرہجوم بازار میں ایک خودکش کار بم دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 11 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ الرشیدیہ ضلع میں ایک سبزی منڈی میں اس وقت پیش آیا جب بارود سے بھرے ایک پک اپ ٹرک پر سوار شخص نے خودکش دھماکہ کیا۔ حملے کے نتیجے میں بغداد کے ارد گرد بڑی سڑکوں پر پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ جنوبی اٹلی کے علاقے میں منگل کے روز دو مسافر ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 32 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کوراٹو اور آندریا کے درمیان یہ دونوں ریل گاڑیاں ایک ہی پٹڑی پر چل رہی تھیں جب یہ آمنے سامنے سے ٹکرا گئیں۔ حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ اٹلی کے وزیر اعظم اپنا میلان کا دورہ مختصر کر کے روم واپس پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ واقعے کی وجہ جاننے کے لیے مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے ہلری کلنٹن کی صدارتی نامزدگی کی حمایت کی ہے۔ برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ ہلری کلنٹن اس وقت دوڑ میں سب سے بہترین امیدوار ہیں اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ آئندہ صدر منتخب ہوں۔ ڈیموکریٹک صدارتی نامزدگی کی امیدوار ہلری کلنٹن آج منگل کے روز برنی سینڈرز کے ہمراہ امریکی شمال مشرقی ریاست نیو ہیمپشائر میں ایک ریلی میں شریک ہوئیں۔ سینڈرز ایک وقت میں پارٹی کی نامزدگی کی مہم میں ان کے بڑے مخالف تھے۔ صدر براک اوباما آج ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس پہنچے، جہاں وہ فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہونے والے 5 افسران کی یاد میں منعقدہ بین المذاہب تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قانون نافذ کرنے والوں اور اقلیتی برادریوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے اور منقسم قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدر اوباما نائب صدر جو بائیڈن اور سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے ہمراہ اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا ہے کہ وہ اس تقریب میں پولیس افسران کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کریں گے۔ اس وقت تینوں ابراہیمی مذاہب کے نمائندگان اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق اپنے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور امریکی صدر براک اوباما کے دورہ ٹیکسس سے متعلق ایک قبل ازیں ہمیں موصولہ رپورٹ عمیر بن ریاض کی زبانی۔
صدر براک اوباما اپنے دورے صدارت کے دوران اب تک 10 بار فائرنگ کے مختلف واقعات میں مرنے والوں کی تعزیتی تقاریب میں سے خطاب کر چکے ہیں، اور منگل کو وہ 11ویں بار ایسی کسی تقریب میں شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس کے مطابق صدر اوباما اپنے خطاب کے دوران ڈیلس حملے میں ہلاک ہونے والوں کے غمزدہ اہل خانہ کو تسلی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری امریکی قوم کو بھی مخاطب کریں گے۔ جوش ارنس نے کہا،
The president recognizes that it's not just people. The president recognizes that it's not just people in Dallas who are grieving, but people all across the country.
جوش ارنس کہہ رہے تھے کہ صدر اوباما کو احساس ہے کہ اس وقت صرف ڈیلس حملے کے متاثرہ خاندان ہی غمزدہ نہیں، بلکہ گزشتہ ہفتے ہونے والے پرتشدد واقعات پر پورا امریکہ سوگوار اور پریشان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس نوعیت کے پرتشدد واقعات اب نئے نہیں رہے، بلکہ ہم گزشتہ کئی برسوں سے ایسی کاروائیاں بھگت رہے ہیں۔ مرنے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پیر کی شام ڈیلس میں سینکڑوں افراد جمع ہوئے۔ جمعرات کو ہونے والے اس حملے میں 11 افراد زخمی بھی ہوئے تھے، جن میں 9 پولیس اہلکار اور 2 عام شہری شامل تھے۔ ڈیلس پولیس کے سربراہ ڈیوڈ براؤن کا کہنا ہے کہ ان کا محکمہ اس سانحے کے باوجود اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ ان کے بقول اس وقت ان کی اولین ترجیح متاثرہ خاندانوں کی دلجوئی ہے۔ عمیر بن ریاض، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی شمالی ریاست مشیگن کی عدالت کی عمارت میں گولیاں چلنے کے واقعے میں حکام کے مطابق کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی پولیس نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 2 افراد عدالت کے بیلفز تھے، جبکہ تیسرا شخص حملہ آور تھا۔ برائن کاؤنٹی کی خدمات پر معمور عدالت کے گرد اس وقت لگا ہوا ہے۔ مشیگن کے گورنر رک شنائیڈر نے کہا ہے کہ ریاست کی پولیس نے جائے واردات کو محفوظ کر لیا ہے۔ متعدد شہریوں کو بھی اسپتال لے جایا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ زخمیوں کی حالت تشویشناک نہیں ہے۔ گرین ریسپانس کے قریبی شہر سے موصول ہونے والی ٹیلی ویژن اطلاعات میں شیرف پال بیلی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حملہ آور قیدی ہے جو زیر حراست تھا۔ بیلی نے شوٹنگ کو بیان سے باہر واقعہ قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ پولیس اس معاملے کی چھان بین کر رہا ہے کہ آیا گولیاں چلنے کا محرک کیا تھا۔ انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد نے یمن میں گزشتہ ایک سال کے دوران کئی تجارتی اور کاروباری مراکز کو بھی نشانہ بنایا ہے، جن میں اب تک 130 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں دیگر سعودی اتحاد کے فضائی حملوں میں متاثر ہوئے ہیں۔ پیر کو اپنی رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد نے فضائی حملوں میں ان کارخانوں اور گوداموں کو نشانہ بنایا جہاں خوراک اور ادویات رکھی جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
جنوبی سوڈان کے متحارب رہنماؤں نے اپنی اپنی فورسز سے لڑائی روکنے کا کہا ہے۔ پیر کو ایک مقامی ریڈیو چینل پر بات کرتے ہوئے سابق نائب صدر ریک ماچار نے اپنی فورسز پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کا احترام کریں، جس کا اعلان صدر سلوا کیر نے چند گھنٹے قبل کیا تھا۔ ایک نجی ریڈیو چینل آئی ریڈیو سے گفتگو میں ریک ماچار نے کہا کہ میں ان تمام جوانوں کو بتا رہا ہوں جو لڑتے رہے ہیں، اپنا دفاع کرتے رہے ہیں، کہ وہ جنگ بندی کا احترام کریں اور اس وقت جہاں ہیں وہیں رہیں۔ صدر سلوا کیر نے پیر کو جنگ بندی کا اعلامیہ جاری کرتے ہوئے دونوں فریقین کو جبا کے مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے جنگ روکنے کا حکم دیا تھا۔ منگل کے روز جنوبی سوڈان کے دارالحکومت میں ایک غیر مستحکم فائر بندی فی الحال برقرار ہے، جبکہ امدادی کارکن گزشتہ چند روز کی بھاری جھڑپوں سے متاثر ہونے والے ہزاروں لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں جیسن پیٹنگکن کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
منگل کے روز جوبا پرسکون رہا، مگر ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے گریگر مولر نے فون پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال بہتر ہوتی نظر نہیں آتی۔ ان کے الفاظ، گزشتہ 3 روز کی لڑائی کے باعث ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جو یا تو سفر میں ہیں یا انہوں نے ارد گرد کے شہروں میں پناہ حاصل کر لی ہے۔ زیادہ تر گرجا گھروں اور انسانی ہمدردی کے تحت بنائے گئے احاطوں میں مقیم ہیں، اور انہیں پناہ گاہ، خوراک، پانی اور دواؤں کی سخت ضرورت ہے۔ مولر نے بتایا کہ آئی سی آر سی اور جنوبی سوڈان کی ریڈ کراس خوراک اور دوائیں تقسیم کر رہی ہیں اور ان لاشوں کو دفنانے میں مدد دے رہی ہیں جو گلیوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ صدر سلوا کیر نے پیر کے روز ایک جنگ بندی کا اعلان کیا اور سرکاری فوجوں میں اپوزیشن کے جنگجوؤں کو شہر کے جبیل کے علاقے میں ان کے اڈے سے باہر دھکیل دیا۔ اپوزیشن لیڈر ریک ماچار نے فوری طور پر تقلید کرتے ہوئے اپنی طرف سے بھی جنگ بندی کا حکم دے دیا۔ اب اس بارے میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ وہ جھڑپیں کس نے شروع کی جن میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ کینیا میں جنوبی سوڈان کے سفیر چول اوجینگو نے کہا ہے کہ باغیوں نے جھڑپیں شروع کی۔ انہوں نے اس امن سمجھوتے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جس پر کیر اور ماچار نے گزشتہ برس اگست میں انتہائی بین الاقوامی دباؤ کے تحت دستخط کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات پر رضامندی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اپوزیشن کے سابق فوجیوں کو دارالحکومت میں واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ ہم نے اسے قبول کیا اور اس کا یہ نتیجہ ہوا، اسی کی ہم نے پیشگوئی کی تھی۔ تاہم اپوزیشن نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ تنازع دوبارہ شروع ہونے کی قصوروار ہے۔ لڑائی جمعرات کو جوبا میں شروع ہوئی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے جنگجوؤں نے ایک چیک پوائنٹ پر 5 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد کے دنوں میں حکومت نے اپوزیشن کے خلاف ہیلی کاپٹر اور ٹینک استعمال کیے، جبکہ اپوزیشن کے پاس صرف ہلکے ہتھیار تھے اور جوبا میں ان کے فوجوں کی تعداد امن سمجھوتے کی شرائط کے تحت محدود تھی۔ لڑائی کے دوران حکومت نے اقوام متحدہ کے اس احاطے پر بھی گولہ باری کی جس میں نوئر نسل کے ہزاروں عام شہری پناہ لیے ہوئے تھے۔ اپوزیشن لیڈر ریک ماچار بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نسل کشی کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے منگل کے روز کہا کہ عام شہریوں کو ان کی نسل کی وجہ سے ہدف بنایا گیا۔ اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ کے امن کار مشن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور فوجی خطے سے وہاں بھیجے جائیں۔ اس مشن کا مقصد عام شہریوں کو تحفظ دینا ہے۔ حکومت کی فورسز نے امن کاروں کے شہر میں گشت پر پابندی لگا دی ہے، لیکن سفیر اوجینگو نے کہا ہے کہ کوئی مزید غیر ملکی امن کار جنوبی سوڈان نہیں بھجوائے جائیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ فیصل قریشی، ایک ورسٹائل اداکار۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
کیونکہ یہ جو چھ چھ آنے کے سفید پوش ہوتے ہیں نا، ان کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے محلوں کے ڈرائنگ روم میں بٹھانا پڑتا ہے۔ محل کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جب یہ مہنگی دیواریں اور فرنیچر دیکھیں گے تو انہیں ان کی اصلیت کا پتہ چلے۔
توبہ ٹیک سنگھ کا بوٹا ہو، بشیر مومن کا ہیرو ہو، یا پھر کس دن میرا ویاہ ہوئے گا کی شید ہو، فیصل قریشی نے خود کو ایک ورسٹائل اداکار ثابت کیا ہے۔
یہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کی بیٹی ہے، رشیدہ اور شیدو۔
کیسے قسمیں، اگر آپ کے منہ پہ مونچھیں نہ ہونا، آپ بڑے ہی منوس لگیں، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے
دیوانے دو۔
ہمارے ساتھی اسد خان سے ایک خصوصی انٹرویو میں فیصل قریشی نے اپنے سفر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
بہت چھوٹا سا تھا میں جب میں نے سٹارٹ کیا اور بچپنے سے ایک ہی فوکس تھا کہ ایکٹر ہی بننا ہے۔
فیصل نے متعدد ڈراموں میں ایک دوسرے سے انتہائی مختلف کردار ادا کیے ہیں اور ہر کردار میں خود کو منوایا ہے۔ اسد خان کو وجہ بتاتے ہوئے فیصل نے کہا،
بہت فوکس رہتا ہوں اپنی چیزوں پہ، ایدھر میرا وہ فلمی کریئر ہو یا ڈرامے ہوں یا اب ہوسٹنگ ہو، سو بہت فوکس ہوتا ہے اور بالکل سچے دل سے ہوتا ہے۔
کون ہے تم؟ بوٹا بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ۔ ادھر کیوں نہیں آئے ہو؟ تم کیوں پوچھتے؟ ہم یہاں کا گارڈ ہوتا ہے۔ گارڈ
وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ہمیشہ سے آگاہ تھا کہ ہیرو کی عمر کم ہوتی ہے، اور یہی سوچ کر میں نے ورسٹیلٹی پر ہی فوکس رکھا اور طلعت حسین، کبھی خان، فردوس جمال اور نعمان اعجاز کو ہمیشہ فالو کیا۔
بڑی ورسٹیلٹی یہ لوگ دیا کرتے تھے، سو کوئی ان کا ایک جونڈا نہیں تھا کہ آپ یار ان سے صرف آپ رولانے والے کیریکٹرز کروا لیں یا صرف ہنسانے والے کیریکٹر کروا لیں۔ ایکٹر شوڈ بی لائک ایک اس کو ویکس کی طرح ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جس مرضی موڈیول میں ڈالیں وہ اس کے اندر ڈھل جائے۔
بالی ووڈ میں پاکستانی اداکاروں کی آمد و رفت کو سراہتے ہوئے فیصل کا کہنا تھا کہ اس طرح ہمارے اداکاروں کو ایک بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے اور وہ ایک نسبتاً بڑی انڈسٹری میں خود کو منواتے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے علی ظفر، عاطف اسلم اور فواد خان کی تعریف کی۔
بڑا اچھا قدم ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو اتنے کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں، سو یہ ایک اچھا میل جول ہے۔
فیصل نے متعدد فلموں میں اداکاری کی، تاہم ان کا زیادہ تر فوکس ٹی وی ڈرامے ہی رہے، جن میں ان کے چند معروف ڈرامے یہ ہیں، چاند پور کا چندو، بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ، آئینہ، آشتی، نظر الاسلام، دی گھوسٹ، قید تنہائی، جھمکا جان، میں عبد القادر ہوں، بشر مومن، میری ذات ذرائے بے نشان، کس دن میرا ویاہ ہوئے گا، سندل، وجود لا ریب، عمرہ و جان ادا، میرا یار ملا دے اور رنگ لاگا وغیرہ۔
تیری آس تے میں جیواں، تینوں دل دے اندر بند کر کے کبھی اپنا بھیت نہ دے۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کہتے تنہائی
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اس وقت پاکستان میں منگل کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں منگل کی سپہر کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں پولیس نے ایک مسیحی شخص کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے ایک دوست کو انٹرنیٹ کے ذریعے ایسا مواد بھیجا تھا جس میں اسلام اور اکابرین کی تضحیک کا پہلو نکلتا تھا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل اختر کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات میں موبائل فون کے ذریعے مبینہ طور پر توہین آمیز پیغام بھیجنے پر مسیحی برادری کے شخص کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق سرائے عالمگیر شہر کے رہائشی یاسر بشیر نے پیر کو ندیم جیمز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے پولیس کو درخواست دی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ندیم جیمز نے اسے موبائل فون کے ذریعے ایک نظم بھیجی جو مبینہ طور پر توہین مذہب سے متعلق مواد پر مشتمل تھی۔ ندیم جیمز کا تعلق مسیحی برادری سے ہے اور وہ یاسر بشیر کا دوست تھا۔ پولیس کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ تاہم ابھی تک ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، کیونکہ جب پولیس ندیم جیمز کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے اور ایسے واقعات میں ملوث ملزموں کو عدالتی اور قانونی کارروائی سے قبل ہی بعض اوقات مشتعل ہجوم کے ہاتھوں نہ صرف تشدد کا سامنا کرنا پڑا بلکہ کچھ واقعات میں محض الزام کی بنا پر بعض افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ دوسری طرف ایسے مقدمات میں ملوث ملزموں کو عدالت میں اپنے دفاع کے لیے وکیل کی خدمات کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماضی میں ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جب لوگوں نے ذاتی انعت کی بنا پر لوگوں کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت جھوٹے مقدمات درج کروائے۔ انسانی حقوق کے غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے شریک چیئر پرسن کامران عارف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ توہین مذہب کے معاملے کی حساس نوعیت کے پیش نظر ایسے معاملات میں مناسب تفتیش کے بعد ہی مقدمات درج کیے جانے چاہیے۔
جو بلاسفیمی کے کیسز ہیں یہ ایک ریزن فار کنسرن ہے، کیونکہ اکثر جو یہ اورل ایویڈنس پہ بیسڈ ہوتے ہیں کیسز، اور ان میں انویسٹیگیشن کرنا یا ویریفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے پہلے حکومتوں نے بھی کیا تھا، دیر شوڈ بی پروسیجرل سیف گارڈز کہ کوئی ایسے کیس رجسٹر نہ ہو جو جس کے کوئی بیسز نہ ہو، اور یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ کیسز رجسٹر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے کہ صرف نان مسلمس پہ نہیں بلکہ مسلمس پہ اور مسلم اسکالرس پہ بھی کیسز درج ہوئے ہیں۔ تو دیر از اے نیڈ فار انویسٹیگیشن بفور لاجنگ این ایف آئی آر، کیونکہ یہ الزام ایسے ہے کہ جس میں پھر ساری جو لیگل سسٹم ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے، انویسٹیگیشن بھی پراپر ہو نہیں پاتے اور ٹرائل بھی پھر آبویسلی خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔
انسانی حقوق کی تنظیمیں اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مناسب انتظامی طریقہ کار وضع کرنے کا مطالبہ بھی کرتی رہی ہیں۔ تاہم ملک کے مذہبی حلقوں کی اکثریت اس قانون میں کسی قسم کی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں۔ پاکستان میں توہین مذہب کے مقدمات میں ملوث متعدد مجرموں کو ملک کی ذیلی عدالتیں موت کی سزا سنا چکی ہیں، تاہم تاحال کسی بھی مجرم کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں اعلیٰ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہونے والے ایک اعلی سطحی اجلاس میں بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ایک کشمیری نوجوان برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد وہاں شروع ہونے والے ہنگاموں میں اب تک 2 درجن سے زیادہ افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
بھارتی کشمیر کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نئی دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ، وزیر مالیات ارون جیٹلی، وزیر خارجہ سشما سوراج، وزیر دفاع منوہر پریکر، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال، سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم کے دفتر میں نائب وزیر جیتندر سنگھ نے بتایا کہ وزیر اعظم نے کشمیر میں ہونے والے تشدد پر اپنی تشویش کا اظہار کیا اور امن قائم رکھنے کی اپیل کی. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ بے قصور افراد پرتشدد احتجاج کے شکار نہیں بنیں گے. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر 17 جولائی سے ہونے والا اپنا امریکی دورہ ملتوی کر دیا. حکومت کے ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ میں ان کی موجودگی ضروری ہے تاکہ وہ ارکان کے سوالوں کے جواب دے سکیں. پارلیمنٹ کا اجلاس 18 جولائی سے شروع ہونے والا ہے. یاد رہے کہ حزب المجاہدین کے پوسٹر بوائے برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر میں پھوٹنے والے تشدد میں اب تک 2 درجن سے زائد افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. برہان وانی کی ہلاکت کے خلاف چوتھے روز بھی احتجاج جاری رہا. وادی کے بعض علاقوں میں کرفیو نافذ ہے. وزیر اعظم نے محبوبہ مفتی کی حکومت کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت اس کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی. دریاسنا کانگریس لیڈر ٹام وڈکم نے حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت تاخیر سے بیدار ہوئی. انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ حکومت کو برہان وانی کی ہلاکت کی صورت میں پیدا ہونے والے اضطراب سے نمٹنے کے لیے پہلے سے ہی ایکشن پلان تیار رکھنا چاہیے تھا. کشمیر میں پرتشدد احتجاج کے پیش نظر اجیت ڈوبھال جو کہ وزیر اعظم کے ساتھ غیر ملکی دورے پر گئے ہوئے تھے وزیر اعظم سے پہلے ہی اپنا دورہ مختصر کر کے بھارت لوٹ آئے تھے. ایک روز قبل انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلد ہی پرتشدد واقعات پر قابو پا لیں گے. ادھر وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اس سلسلے میں کانگریس صدر سونیا گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں احتجاج کی تازہ لہر میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ بہت سے افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
بھارت مخالف مظاہروں اور اس دوران حفاظتی دستوں پر سنگباری کا سلسلہ منگل کو چوتھے روز بھی جاری رہا. مظاہرین اور تشدد پر اتر آئے مشتعل نوجوانوں پر حفاظتی دستوں کی طرف سے کی گئی فائرنگ کے ایک تازہ واقعے میں ایک نوجوان ہلاک اور دوسرا شدید طور پر زخمی ہوا. یہ واقعہ ضلع کپوارہ کے کرالپور علاقے میں پیش آیا، جہاں عہدیداروں کے مطابق مشتعل ہجوم نے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا اور ان کے بقول پولیس کو صورتحال پر قابو پانے کے لیے گولی چلانا پڑی. اس سے پہلے جنوبی قصبے بیج بہاڑہ میں مظاہرین پر حفاظتی دستوں کی طرف سے پیر کو کی گئی فائرنگ میں زخمی ہونے والے 3 افراد میں ایک سرینگر کے ایک اسپتال میں چل بسا. ہلاک ہونے والا نوجوان عامر نذیر لٹو دلی یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا جو چھٹیاں منانے کے لیے کشمیر اپنے آبائی گھر آیا ہوا تھا. اس طرح گزشتہ 4 دن کے دوران حفاظتی دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے، جبکہ سنیچر کو ایک مشتعل ہجوم نے ایک پولیس ڈرائیور افروز احمد کو اس کی گاڑی سمیت دریا جہل میں گرایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ موقع ہی پر ہلاک ہو گیا. تقریباً 1400 افراد کے چوٹیں آئی ہیں. اسپتال ذرائع اور رضاکار تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان میں سے 400 کے قریب افراد کی گولیاں لگی ہیں یا پھر وہ حفاظتی دستوں کی طرف سے کی گئی پیلٹ فائرنگ کی زد میں آ گئے. بیشتر افراد کو جسم کے اوپری حصوں میں زخم آئے ہیں اور تقریباً 60 کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شاید اپنی بینائی ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے، کیونکہ پیلٹ فائرنگ میں ان کی آنکھیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 150 سے زائد حفاظتی اہلکار بھی سنگباری اور تشدد کی دوسری کاروائیوں میں زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اسپتالوں میں ہنگامی حالات کا اعلان کیا گیا ہے، اگرچہ رضاکار تیمارداروں اور دوسرے ضرورت مندوں کو مفت کھانا فراہم کر رہے ہیں. اسپتالوں میں ادویات اور خون کی کمی پیدا ہو گئی ہے. خود مسلسل کرفیو اور دوسری پابندیوں کے نتیجے میں سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے علاقوں میں لوگ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی کمی پیدا ہو گئی ہے. اسی دوران کشمیر کے میروائز اور اس سے رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے ایک قائد مولوی عمر فاروق نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے نام ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں ان سے اپیل کی گئی ہے کہ صورتحال کو مزید ابتر ہونے سے بچانے کے لیے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اب امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر افغانستان میں ہیں، جہاں صرف 3 روز پیشتر ہی بین الاقوامی سربراہوں نے اتفاق کیا تھا کہ وہ اس جنگ زدہ ملکی امداد کے لیے 12,000 نیٹو فوجی اور فنڈز افغان قومی دفاع اور سیکیورٹی فورسز کے لیے بھیجیں گے۔ یہ امداد سن 2020 تک جاری رہے گی۔ کارٹر اور اشرف غنی کے درمیان ملاقات ہوئی اور کارٹر جنرل مک نکلسن سے بھی بات کریں گے، جو افغانستان میں امریکی اور بین الاقوامی فوجوں کے کمانڈر ہیں۔ افغانستان میں اس سال اب تک 10 پیشاور صحافیوں کو فرض کی ادائیگی کے دوران قتل کیا گیا ہے، اور اس طرح ملکی تاریخ میں رپورٹروں کے لیے یہ مہلک ترین سال رہا ہے۔ افغان صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی نے پیر کے روز اپنی ششماہی رپورٹ میں یہ بات کہی اور کہا ہے کہ افغانستان میں اس سال کے آغاز سے صحافیوں کے خلاف تشدد کے 54 واقعات ہوئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 38% زیادہ ہیں۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال افغان پولیس کے ہلاک اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کی تعداد میں 40% کمی واقع ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ کے نائب معاون جنرل محمد سالم احساس نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ پولیس کے شعبے میں کی جانے والی اصلاحات کا مرد و خواتین پولیس اہلکاروں کی جانیں بچانے میں اہم کردار ہے۔ سالسی کی بین الاقوامی عدالت نے جنوبی بحیرہ چین پر چینی دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چین کے جنوبی بحیرہ چین پر ملکیت کے دعووں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ چین نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ فلپائن اور چین کے درمیان بحری تنازع پر بین الاقوامی عدالت کے فیصلے سے بحیرہ جنوبی چین میں جاری تنازعات کے پرامن حل میں مدد ملے گی۔ منگل کو ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے، اور اس نے ہمیشہ بحیرہ جنوبی چین میں حد بندیوں اور ملکیتی تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا آف دی سی کنونشن کی روح سے عدالت کا فیصلہ حتمی ہے اور اسے چین اور فلپائن دونوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے ہلری کلنٹن کی صدارتی نامزدگی کی حمایت کی ہے۔ برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ ہلری کلنٹن اس وقت دوڑ میں سب سے بہترین امیدوار ہیں اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ آئندہ صدر منتخب ہوں۔ ڈیموکریٹک صدارتی نامزدگی کی امیدوار ہلری کلنٹن آج منگل کے روز سینیٹر برنی سینڈرز کے ہمراہ امریکی شمال مشرقی ریاست نیو ہیمپشائر میں ایک ریلی میں شریک ہوئیں۔ سینڈرز ایک وقت میں پارٹی کی نامزدگی کی مہم میں ان کے بڑے مخالف تھے۔ شمال مشرقی بغداد میں منگل کی صبح شیعہ اکثریت والے علاقے کے پرہجوم بازار میں ایک خودکش کار بم دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 11 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ الراشدیہ ضلع میں ایک سبزی منڈی میں اس وقت پیش آیا جب بارود سے بھرے ایک پک اپ ٹرک پر سوار شخص نے خودکش دھماکہ کیا۔ حملے کے نتیجے میں بغداد کے ارد گرد بڑی سڑکوں پر پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ کسی گروپ نے پیر کے روز کے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن یہ ان حملوں سے مشابہ ہے جو داعش نے ہمسایہ قصبوں پر کیے ہیں۔ جنوبی اٹلی کے علاقے پوگلیا میں منگل کے روز 2 مسافر ٹرینوں کے تصادم میں کم از کم 32 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کوراٹو اور آندریا کے درمیان یہ دونوں ریل گاڑیاں ایک ہی پٹڑی پر چل رہی تھیں جب یہ آمنے سامنے سے ٹکرا گئیں۔ حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ اٹلی کے وزیر اعظم میٹیو ریمزی اپنا میلان کا دورہ مختصر کر کے روم واپس پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ واقعے کی وجہ جاننے کے لیے مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ امریکہ میں قائم شمالی کوریا کے ایک نگراں ادارے نے بتایا ہے کہ حالیہ سیٹلائٹ تصاویر سے اشارے ملے ہیں کہ یہ کمیونسٹ ملک اپنی جوہری آزمائش گاہ پر اعلیٰ پیمانے کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ 38 نارتھ نامی گروپ نے منگل کے روز اپنی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ جاری کی، جس میں بتایا گیا کہ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنگئی آزمائش گاہ پر، جہاں شمالی کوریا نے سن 2013 اور 2016 میں جوہری تجربات کیے تھے، بڑے پیمانے پر آلات اور دوسرے سامان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ترتیب دیا جا رہا ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ یہ تعین کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ کاروائیاں محض دیکھ بھال کے لیے ہیں یا 5ویں جوہری تجربے کی تیاری ہیں۔ صدر براک اوباما آج ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس پہنچے ہیں، جہاں وہ فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہونے والے 5 افسران کی یاد میں منعقدہ بین المذاہب تقریب میں شرکت کریں گے۔ قانون نافذ کرنے والوں اور اقلیتی برادریوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے اور منقسم قوم کو متحد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ صدر اوباما نائب صدر جو بائیڈن اور سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا تھا کہ وہ اس تقریب میں پولیس افسران کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کریں گے۔ اس وقت ڈیلس شہر کے پولیس چیف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں پولیس افسروں سمیت پولیس کے ہاتھوں عام شہریوں کی ہلاکت کے بعد احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ملک کے پہلے سے عام صدر نسلی بنیاد پر تعلقات میں بہتری اور زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتی ہیں۔ اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
امریکہ بھر کے کئی شہروں میں پولیس کی جانب سے مبینہ بے جا سختی کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ موبائل فون سے بنائی گئی ویڈیو نے پہلے ہی کئی امریکی شہریوں کو پریشان اور برہم کر دیا ہے، جس میں گزشتہ ہفتے دو سیاہ فام امریکی نوجوانوں کو سفید فام پولیس افسروں کے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بنتے دکھایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کا تعلق لوزیانا اور دوسرے کا منیسوٹا سے تھا۔ جمعرات کے روز ایک سیاہ فام امریکی نوجوان نے ڈیلس میں ایک پرامن ریلی پر فائرنگ کر کے پانچ سفید فام امریکی پولیس افسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنے پولینڈ کے دورے کے دوران صدر اوباما نے کہا کہ اس حقیقت نے کہ پولیس کی جانب سے شوٹنگز کے ایسے واقعات کی ویڈیو منظر عام پر آ رہی ہے جن پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور امریکہ میں بہت سے لوگوں کو ایسے مسئلے سے آگاہ کیا ہے جو بہت طویل عرصے سے موجود تھا۔
For African Americans or Latinos in the pre-smartphone age, I don't think that people
جب دنیا میں اسمارٹ فون نہیں آئے تھے تو افریقی امریکیوں یا لاطینی امریکیوں کے لیے میرا نہیں خیال کہ لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ ہمارے فوجداری نظام میں نسلی امتیاز کی شہادت موجود ہے، اس کا باقاعدہ اندراج موجود ہے اور اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے۔ اس ہنگامے نے صدر اوباما کے نسلی بنیادوں پر تعلقات کے ورثے پر کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے تاریخ پر چھوڑتے ہیں، تاہم انہوں نے رجائیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی دونوں بیٹیوں ساشا اور مالیا کے لیے حالات بدل جائیں گے۔
And if my voice has been true and positive, then my hope would be that it may not fix everything.
اور اگر میری آواز سچی اور مثبت ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں فوری طور پر ٹھیک نہ ہوں، لیکن مسئلہ سامنے ابھر کر آ گیا ہے اور اس نے ایک نقشہ پیش کر دیا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس مسئلے سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کسی عملی حل کی جانب بڑھ سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہو سکتا ہے کہ مسلسل بہتری کی جانب آگے بڑھے۔ صدر اوباما منگل کے روز ڈیلس جا رہے ہیں جہاں وہ ایک بین المذاہب سروس میں شریک ہوں گے۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش بھی اس تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ تاہم بعض نمایاں سیاہ فام امریکی شخصیات نے صدر اوباما کے رد عمل پر تنقید کی ہے۔ ان میں پی بی ایس ٹی وی شو کے میزبان ٹیوس مائلی بھی شامل ہیں۔ یو ایس اے ٹوڈے کے ایک ادارے میں انہوں نے گزشتہ ہفتے لوزیانا اور منیسوٹا میں سیاہ فام امریکیوں کے پولیس کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد وہاں نہ جانے پر صدر اوباما کی تادید کی ہے۔ صدر اوباما سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں نسلی تعلقات میں موجود تفاوت درست ہونے میں وقت لگے گا۔ تاہم صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ہم نے بیج بو دیا ہے، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ آنے والی نسلیں ایک دن ان درختوں کی چھاؤں میں سستائیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور آج کے پروگرام میں ذکر نوجوان باورچیوں کا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامعین کی اکثریت باورچی، خان سامہ یا میرے مطبخ جیسے ٹائٹل کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ شناخت پسند نہ کریں، لیکن امریکہ میں یہ پیشہ آمدن کے اعتبار سے اچھے پیشوں میں شمار ہوتا ہے، اور مختلف ممالک کے کھانوں کی باقاعدہ تربیت اور کورسز کے بعد نوجوان ریستورانوں کا کچن سنبھالے ہوئے ہیں، اور انہی نوجوانوں میں سے کئی ایک ممتاز اور بہترین شیفس کی تربیت کے بعد ورلڈ کلاس کمپٹیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ٹینا ٹرین نے نیو یارک میں کئی ریستورانوں میں مصروف عمل نوجوانوں سے گفتگو کی ہے۔ انہی میں سے کچھ کوکنگ کے عالمی مقابلوں میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ ڈینیل بولٹ کو نیو یارک شہر کے بہترین شیفس میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے۔ وہ کئی بڑے ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں، لیکن آج وہ کھانا پکانے کا کام کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ 18 سالہ میمی چین، جو ابھرتے ہوئے بہترین شیفس میں شمار ہو رہی ہیں، اور انہیں بوکیوز دیور کوکنگ کمپٹیشن میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ فلپ ٹیزیئر نے سال 2015 میں ان مقابلوں میں شرکت کی تھی اور چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا تھا۔ وہ ان مقابلوں کی تفصیل بتا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بوکیوز دیور کوکنگ کا ایک عالمی مقابلہ ہے اور 60 ممالک سے آئے لوگ 24 پوزیشنوں کے لیے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھانے تیار کرتے ہیں۔ یہ مقابلے ہر 2 سال بعد فرانس کے شہر لیون میں ہوتے ہیں۔ چین بھی ان نوجوان شیفس میں سے ایک ہے جو ٹیم یو ایس اے کی نمائندگی کے لیے تیار ہیں۔ وہ اسے زندگی میں ایک زبردست موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہیں یہ موقع معروف شیفس ڈینیل بولن، تھامس کیلر اور جیروم بوکیوز کی وجہ سے مل رہا ہے جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔
For every grant we give to a young chef to be able to take a sabbatical from his job, to be able to experiment other people.
ڈینیل کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی گرانٹ نوجوان شیفس کو دیتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملازمت سے فراغت حاصل کرے اور دیگر جگہوں پر تجربات کر سکیں، اور جب واپس آئیں تو ان میں نیا جوش و خروش ہو۔ نیو یارک کے معروف شیفس نے مل کر انسٹیٹیوٹ آف کلینری ایجوکیشن بھی قائم کیا ہے۔ برینڈن سکاٹ 20 سال کے ہیں اور ان کے مستقبل کے حوالے سے اپنے منصوبے ہیں۔
I want to be a chef. I want to compete in the Bocuse. I want to open my own restaurant. I want to do all these things, but no matter what like
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شیف بننا اور بوکیوز مقابلوں میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا ریسٹوران کھولنا چاہتا ہوں اور میں یہ سب کام کرنا چاہتا ہوں۔ وقت لگے گا لیکن میں یہ سب کچھ کروں گا۔ امریکہ میں نیشنل ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کمرشل ریسٹورنٹس میں سالانہ اوسط آمدن کا اندازہ اس سال کے لیے 720 ارب ڈالر کا لگایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا شیئر ہے انڈسٹری کے اندر، اور نوجوان شیفس بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بہترین شیفس کی شاگردی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکہ میں بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق امریکہ میں ریسٹورنٹ انڈسٹری میں تنخواہیں سالانہ 42,000 ڈالر سے لے کر 66,000 ڈالر تک ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیروی گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی شمسی توانائی سے چلنے والی طاقتور خلائی گاڑی نے مشتری کے محور کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ خلائی گاڑی 5 سال کے عرصے میں 2,80,000,000,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچی ہے۔ کیلیفورنیا میں امریکی خلائی ادارے ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری میں اس مشن کے کنٹرولر اس وقت خوشی سے جھوم اٹھے جب انہیں یہ سگنل موصول ہوئے کہ خلائی گاڑی نے مشتری کے مدار کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے۔ جونو نامی خلائی جہاز آئندہ 20 ماہ تک ہمارے شمسی نظام کے سب سے بڑے سیارے کا مطالعہ کرے گا، جس کی وجہ سے ہمارے سائنسدانوں کو ہمارے شمسی نظام کی بنیادوں کا تعین کرنے میں مدد ملے گی، اور اس کے ساتھ بادلوں سے ڈھکی مشتری کی فضا کے نیچے ٹھوس سطح کو جاننے میں بھی مدد ملے گی۔ اس خلائی جہاز کے اندر کمپیوٹر اور برقی آلات بھی نصب ہیں، اور انہیں ایک ایسے خانے میں رکھا گیا ہے جس کی دیواریں ٹائٹینیم کی ہیں اور ان کی موٹائی نصف انچ ہے، تاکہ حساس آلات کو تابکاری کے شدید اثرات سے بچایا جا سکے۔ جونو جہاز مشتری کے مدار میں پہنچنے والا دوسرا خلائی جہاز ہے۔ اس سے قبل ناسا کا گلیلیو جہاز 1995 سے 1903 تک مشتری کے مدار کے گرد گھومتا رہا۔ جونو کا مشن 2018 میں ختم ہوگا جب یہ جان بوجھ کر مشتری کی فضا میں گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اور اب بات ہمارے شمسی توانائی کے ایک دوسرے سیارے نیپچون کی۔ علم حیت کے ماہرین نے نیپچون کے گرد ماحول میں بل کھاتے ہوئے شوخ رنگ کے پانی کے چکر جیسے گرداب ورٹیکس کا پتہ لگایا ہے۔ اس سال مئی میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ پر ہائی ریزولوشن تصاویر موصول ہوئیں۔ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ورٹیکس تقریباً امریکی براعظم کے رقبے کے برابر ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ورٹیکس ہائی پریشر نظام ہے جو چمکتے ہوئے بادلوں کے ہمراہ نمودار ہوتا ہے۔ 2015 میں فلکیات کے ماہرین نے نیپچون پر بادلوں کا پتہ لگایا تھا۔ بعد ازاں ایک قریبی سیاہ مقام کی موجودگی کا اعلان کیا گیا تھا۔ مئی 2016 میں موصول ہونے والی تصاویر میں ورٹیکس کی موجودگی کی تصدیق کی گئی تھی۔ برکلے میں علم حیت کے ماہر مائک وانگ کا تعلق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماحول میں شوخ رنگ کے پانی کے ورتے کی طرح کے ساحل اس صورت میں موجود ہیں جیسے اونچے لینس کی طرح کے گیس نما پہاڑ۔ نیپچون پر پہلے بھی پانی کے چکر جیسے گرداب کا پتہ لگنے کی بات کی جا چکی ہے۔ 1989 میں وائجر 2 اسپیس کرافٹ نے بھی ایسے ہی مقام کی نشاندہی کی تھی
جبکہ سن 1994 میں ہبل نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ علم حیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بھنور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سائز، شکل اور استحکام کے لحاظ سے یہ صدیوں پر محیط نیا زاویہ سامنے آیا ہے جو چوڑائی، بہاؤ، رفتار اور سست روی کے روپ دھار سکتا ہے۔ تحقیق داں کہتے ہیں کہ ورٹیکس کس طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں، ان میں تحریک کیسے پیدا ہوتی ہے اور یہ ماحول پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے لیے مزید مطالعے کی ضرورت ہے۔ سورج سے نیپچون اندازاً 4.3 ارب کلومیٹر دور ہے، جبکہ اسے سورج کے مدار کا چکر لگانے میں 165 زمینی سال کے عرصے کا دورانیہ درکار ہوتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بحرین کی حکومت نے ابھی حال ہی میں کچھ ایسے مزید پریشان کن اقدامات کیے ہیں جن کا بظاہر مقصد اپنے مخالفین کو کچلنا ہے۔ ابھی حال ہی میں بحرین کی ایک عدالت نے حکومت کی درخواست پر حزب اختلاف کی سیاسی انجمن الوفاق کی معطلی کا حکم دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان جان کربی نے اس فیصلے کو پریشان کن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس صورتحال کا گہری نظر سے جائزہ لے رہے ہیں اور بحرین کے عہدیداروں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ جیسا کہ ہمارا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ حکومت کے خلاف پرامن تنقید، سب کو ساتھ لے کر چلنے والی کئی قوموں اور نظریات پر مشتمل معاشوں میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 2011 میں عرب شورش کے دوران درجنوں افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب بحرین کی حکومت نے مزید حقوق کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کو دبایا۔ ترجمان جان کربی نے کہا کہ بحرین نے تب سے اپنے شہریوں کے خدشات اور رنجشیں دور کرنے میں کچھ پیش رفت کی ہے، لیکن الوفاق کے خلاف بحرین کا اقدام اس پیش رفت کو برقرار رکھنے یا نامکمل اصلاحات کی کوشش جاری رکھنے کے وعدے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ امریکہ کو یہ تشویش ہے کہ الوفاق کے خلاف اس اقدام کے ساتھ ساتھ دوسرے حالیہ فیصلوں سے، جن میں انسانی حقوق کے ممتاز علمبردار نبیل رجب کی گرفتاری اور الوفاق کے سیکرٹری جنرل کو دوبارہ سزا دینا شامل ہے، اظہار کی آزادی متاثر ہوگی اور مصالحت کی راہ مسدود ہوگی۔ گزشتہ 2 برسوں سے بحرین میں سرگرم کارکنوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کی شہریت منسوخ کی گئی ہے اور درجنوں کو ملک سے نکالا گیا ہے۔ فروری کے مہینے میں بحرین کی ایک عدالت نے نیشنل ڈیموکریٹک ایکشن سوسائٹی کے سربراہ ابراہیم شریف کو بحرین کی حکمرانی کے نظام کی توہین کے الزامات میں 1 سال قید کی سزا کا حکم دیا۔ مسٹر کربی نے کہا کہ مجموعی طور پر یہ اقدامات بحرین کو ان مذاکرات سے دور کرتے ہیں جو اس کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے اور ان اصلاحات کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہیں جن کے لیے اس کی قیادت نے 16 سال میں، جب سے شاہ حماد کا نیشنل ایکشن چارٹر منظور ہوا ہے، کوششیں کی ہیں۔ امریکہ بار بار کہہ چکا ہے کہ حزب اختلاف کے وہ جماعتیں جو پرامن طور پر حکومت کے خلاف تنقید کرتی ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے والی کثیر جہتی اقوام اور نظریات پر مبنی ریاستوں اور معاشوں میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بحرین میں، پورے مشرق وسطی میں اور عالمی طور پر ایک ایسے ماحول کی تشکیل ضروری ہے جس میں ہر قسم کے سیاسی رائے کا پرامن طریقے سے اظہار کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس وقت ڈیلس میں بین المذاہب کی جانب سے منعقدہ یادگاری تقریب میں صدر براک اوباما خطاب فرما رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اتنا منقسم نہیں ہے جتنا اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھی پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر اسفر امام، ساؤنڈ انجینئر رابرٹ ویگنر۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔